والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ہمارے اس درس سے پہلے ایک بات خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا تھا اور وہ میں نے آخر میں ایک بات عرض کی تھی کہ اس امت کو بنی اسرائیل سے خاص مناسبت ہے اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل کا تذکرہ تقریباً 28 پاروں میں ہے تو وہ مناسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو کمزوریاں اور جو خامیاں بنی اسرائیل میں بھی تھیں وہ خامی اور کمزوریاں اس امت کے اندر بھی آئیں گی جو کمزوریاں جو عیب جو کوتاہیاں اس امت میں تھیں وہ اس کے اندر بھی آئیں گی تو قدم قدم پہ ان کے واقعات کا تذکرہ ہے اس امت کے لیے نصیحت کی چیز ہے کہ اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے اور ان خامیوں سے محفوظ رکھیں تو اس کا تذکرہ یوں یہ مناسبت کا تذکرہ میں نے عرض کیا وہ ساتھی نہیں آیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين سو ہم نے ان سے کہا کہ تم دکتاری ہوئی بندر بن جاؤ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں اور نویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ یہ بنی اسرائیلی ایک دریا کے کنارے پہ رہتے تھے اور ہفتے کا دن ان کے لیے خالص عبادت کا تھا کہ اس دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے کسی معاشی اور معاملات کے سلسلے میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرنا اور اس سے دور رہ کر خالص اللہ کی عبادت میں اس دن کو خاص کرنا ان کے لیے بڑی آزمائش آئی کہ پورے ہفتے مچھلیاں قریبی کوئی نہیں آ رہی اور اس دن مچھلیاں اوپر تیر رہی ہفتے کے بڑی آزمائش اب انہوں نے ہیلا کیا اور ویسے ہی بڑے ہیلے باز تھے تو ابتدا تو یوں کیا کہ دریا کے قریب گڑا بنا لیا ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آئیں آگے سے بند کر دیا اور پھر دوسرے دن آ کے انہیں شکار کر لیا کبھی یوں کرتے کہ اس کی دم باندھ لیتے ہفتے کے دن پانی بھی چھوڑ دیتے اور دوسرے دن آ کے شکار کر لیتے تو ان کی اس حرکت پر ایک گروہ تو وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا لیکن پھر کہا چلو تمہارا معاملہ اپنا ہے تم جانا اور تمہارا کام جانا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ہمیشہ انہیں اس برائی سے روک رہا تھا اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس میں مبتلا تھا تو اس مبتلا گروہ کی سزا یہ ذکر فرمائی کہ اللہ نے پھر انہیں ذلیل بندر بنا دیا ان کی شکلیں مست ہو گئیں بندر کی طرح ہو گئی تو اس امت کو سبق ہے کہ تم ایسا کوئی ہیلا نہ کرنا جس سے اللہ کا حکم ہی باطل ہو جائے ایسا ہیلا کرنے کی اجازت نہیں جس سے اللہ کا حکم ہی باطل ہو جائے اس کی اجازت نہیں تو یہ ہیلا باز قوم تھی تو اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دکتاری ہوئی بندر بن جاؤ
اب یہ جو اللہ نے کہا نا کہ بن ہو جاؤ, اللہ نے جو حکم دیا, یہ ایسا حکم نہیں جیسے ہمیں نماز کا حکم ملا ہے کہ ہمیں اختیار ہے پڑھے نہ پڑھے. یہ تکوینی حکم تھا کہ ہو جاؤ تو پھر سب کو ہونا ہی تھا, پھر سب بندر ہو گئے. ہاں پھر یہ جن کی شکلیں مست ہو گئی ان کی نسل نہیں چلی, یہ نہیں کہ آج کے بندر انہیں کی نسل خاندانی رشتہ دار ہیں, ایسا نہیں, یہ الگ ذات ہے. وہ سزا کے طور پہ تھے, کچھ عرصے زندہ رہے پھر ختم ہو گئے. کونوا قردۃ خاصین, ذلیل بندر ہو گئے, شکلیں مست ہو گئی. تو ایسی بھی سزا ہوتی ہے. فجعلناها نکالا, پھر ہم نے اس واقعے کو زمانے کے لیے, لما بین یدیہا وما خلفہا, اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت, وموعدۃ للمتقین, ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دی. اب ایک کے لیے نکال ہے عبرت, اور ایک کے لیے موعدہ نصیحت ہے, دونوں کا حاصل تو ایک ہی ہے, لیکن دونوں میں فرق یوں کرتے ہیں. نکال کا مطلب یہ ہے کہ گناہگاروں کو اس سے ڈرایا گیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے, اور نیکوکاروں کو یہ واقعہ سنایا گیا تاکہ انہیں عبادت کا شوق, فرما برداری کا شوق اور بڑھ جائے. تو گناہگاروں کے لیے اس کی حیثیت نکال کی ہو گئی, نکال, اور پرہیزگاروں کے لیے اس کی حیثیت نصیحت کی ہو گئی. ان کے لیے عبرت کی چیز بنایا کہ گناہوں سے باز آ جائے, نیکوکاروں کے لیے نصیحت ہو گئی کہ اور اللہ کی فرما برداری میں ذوق شوق دکھائیں. تو ایک ہی واقعہ دو مختلف طبقات کے لیے مختلف نوعیت رکھتا ہے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا, پھر ہم نے اس واقعے کو زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت, وموعظۃ للمتقین, اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. وعظ یعظ, نصیحت کرنا, اور نصیحت کیسے ہوتی ہے؟ ایسا انداز اختیار کرنا کہ بات دلوں پہ اثر کرے, دلوں پہ اثر کرے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا, ان بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا, ان کا ایک قتل ہو گیا. اب اس قتیل کا قاتل کون ہے؟ وہ گمنام تھا. تو چھوٹا سا ان کی برادری تھی بنی اسرائیلیوں کی, تو اندیشہ ہو گیا کہ ان کے اندر خانہ جنگی نہ ہو جائے, ہر ایک دوسرے سے بدگمان, ہر ایک دوسرے پہ الزام تراشی, ہر ایک دوسرے پہ غلط نظر دیکھنے والا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی, اے اللہ اس قتیل کا قاتل بتا دے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو, ایک گائے لے لو اور اسے ذبح کرو, اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس قتیل کے جسم پہ کے ساتھ لگاؤ, وہ زندہ ہو جائے گا, خود اپنا قاتل بتا دے گا. اسی نسبت سے سورت کا نام بھی بقرہ ہے. یہ واقعہ ہے, قتیل بتا دے گا کہ قتیل کا قاتل کون ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنے قوم سے کہی, اب وہ قوم تھی ہیل حجت کرنے والی, جب دلوں میں عظمت نہ ہو نا اور اعتماد نہ ہو تو شبہات باتوں سے بہت پیدا ہوتے ہیں, شبہات بہت پیدا ہوتے ہیں, قیل و قال بہت ہوتا ہے, بلا وجہ طبیعتوں کے اندر وسوسے اور شبہ بہت پیدا ہوتے ہیں. تو یہ قوم بھی ایسی تھی کہ نبی کی عظمت دل میں نہیں تھی, اعتماد نہیں تھا, تو بات بات پر شبہات نکالتے تھے. یہ بڑی بیماری ہے. جب اللہ کی عظمت آ جائے تو اللہ کے حکموں پر کوئی آدمی چوں چرا نہیں کرتا. جب نبی کی عظمت آ جائے تو نبی کی بات پر کوئی آدمی چوں چرا نہیں کرتا. جب نبی کا کوئی نیابت میں نبی اور رسول کی بات کہے تو اس کی بات پر بھی کوئی آدمی چوں چرا نہیں کرتا. عظمت ہے نا, اس کے علم, اس کے تقویٰ, اس کی پرہیزگاری, اعتماد ہے. اور جب یہ عظمت اعتماد نہ ہو تو اللہ کے فیصلوں پر بھی انگلی اٹھتی ہے. حضرت خلیل کو, ابراہیم کو, حضرت خلیل کو علیہ السلام اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو. اب عظمت اتنی ہے کہ مجالے چوں چرا کہ اللہ, ایسا بھی کسی مہذب سلطنت میں ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے؟ مڑ کے سوال نہیں کیا, نہ باپ نے سوال کیا نہ بیٹے نے سوال کیا, ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے؟ پیچھے لوجک کیا ہے, حکمت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ یہ بات عقل کے ترازو پہ پوری اترتی ہے نہیں اترتی؟ عظمت اللہ کی اتنی ہے کہ کیوں نہیں ہے, کیوں کیوں نہیں ہے؟ اور یہی حال صحابہ کی زندگی میں تھی. کسی چیز کی خبر نہ ہو سوال کرنا, کسی چیز کے بارے میں معلومات کے لیے سوال کرنا اور چیز ہے, لیکن صحابہ نے بھی کبھی کسی حکم پر کیوں نہیں پوچھا, کیوں یہ کیوں ہے, لوجک کیا ہے, میرے عقل میں تو آ نہیں رہی. عظمت اتنی ہے, اعتماد اتنا ہے. لیکن جب کسی شخص کو آدمی عام آدمی کی طرح لے لینا, جیسے عام آدمی, تو اس کی بات کو بھی عام آدمیوں کی طرح لیتا ہے, پھر اللہ کی بات بھی عام آدمیوں کی طرح, اعوذ باللہ, پھر رسول کی بات بھی عام آدمیوں کی طرح. اس دنیا میں نبی کے نام پر کارٹون بنتے ہیں اور مختلف انداز سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اس کی وجہ بتائیے کیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں نبی کی جو عظمت ہے نا, وہ عظمت نکل جائے اور اسے عام انسانوں کے تصور میں لے کے آ جائے. اور جب عام انسانوں کے تصور میں آ جائے گا تو اس کی ہر بات پہ اشکال ہو جائے گا, ہر بات پہ سوال اٹھے گا کہ ارے ہماری طرح انسان ہی تو ہیں. تو اس کی پوری دینی زندگی پر اعتماد ختم ہو جائے گا. لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت ہوگی تو ظاہر ہے اس کی ساری زندگی پر اعتماد ہوگا. یہ بدتمیز یہ تھے کہ انہیں رسول کی عظمت, ان کے دل خالی تھے, اعتماد نہیں تھا. حالانکہ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے گائے کو ذبح کرو. اب چونکہ اعتماد نہیں ہے, کہنے کہ آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں, ہمارا آدمی مر گیا, ہم اس پہ پریشان ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کر دو. اس گائے کا اس بات سے کیا جوڑے؟ انہوں نے نبی کو عام آدمی کی طرح سمجھا نا, یہ سوچا ہی نہیں تو یہ تو اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کی بات تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کہتے ہیں, جہاں میری حکمت نہیں جا سکتی, میری عقل نہیں جا سکتی. لیکن اللہ کی باتوں میں تو حکمت ہی حکمت, وہ میری عقل کم چھوٹی ہے نا, وہاں پہنچ نہیں سکتی. ہمیں تو اگر آج کوئی کہتا, 50 سال کوئی پیدا کہتا کہ آدمی جو ہے امریکہ میں بیٹھ کر یہاں کے انسان کی بات بھی سن لے گا, تصویر بھی دیکھ لے گا, تو کہاں عقل میں آتی تھی؟ ہماری عقل تو اتنی چھوٹی ہے, نہ کوئی تار لگی ہوئی ہے, نہ کوئی لین سیٹنگ ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ہے اور دوسرے پر آدم میں بیٹھ کر اس کی تصویر بھی دیکھ رہا ہے, گپ شپ بھی کر رہا ہے. کہاں عقل میں آتی 50-70 سال پہلے؟ ہماری عقل تو اتنی چھوٹی ہے. اگر آج بھی کسی بڑی بوڑھی عورت کو پرانے زمانے کی اس کو دکھا, وہ مانے گی نہیں, کیسی باتیں کر. تو اعتماد نہیں تھا, اور جب اعتماد نہیں تھا تو پھر یہ باتیں پیش آتی, پھر یہ بات پیش آتی. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو, ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, قالوا اتتخذنا هزوا, وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں, ہم پریشان ہیں اس قتیل کے بارے میں, قتل کس نے کیا ہے, آپ کریں گائے ذبح کر دو, مذاق کر رہے ہیں آپ. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں کہ اللہ نے کوئی بات کہی نہ ہوئی ہو اور میں کہہ دوں کہ اللہ نے کہا ہے, تو بڑی نادانی کی بات, اللہ کی پناہ کہ میں ایسی بات کروں. قال تعالی, اچھا اب اللہ نے کہہ دیا گائیں ذبح کر دو, تو یہ بات کافی تھی, لیکن ان کو سوالات نے اپنے لیے اور مشکل پیدا کر دی. جیسے آپ کسی طالب بچے سے کہہ دیں کلاس سے باہر جاؤ اور کتاب لے کے باہر پڑھ لو, اب وہ سوال کرنے لگ جائے, سر کھڑے ہو کے بیٹھوں, کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر, تو آپ کہیں گے کھڑے ہو کر, اب اس کے لیے بیٹھنا غلط ہو جائے گا. سر کرسی میں بیٹھ جاؤں یا پانچ سات درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جاؤں, جب سائے کے نیچے بیٹھ جاؤں, اب اس کے لیے ادھر کرسی میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. تو جتنا سوال کرتا چلا جائے گا اس کے لیے مشکل ہوتی چلی جائے گی نا. پہلی والی بات تھی جائے باہر کتاب لے کے بیٹھ, اب کہیں بھی بیٹھ سکتا تھا, وہ کھڑے بھی ہو سکتا, بیٹھ کے بھی, کرسی بھی, سائے کے نیچے کہیں بھی بیٹھ سکتا, لیکن اس نے اپنے لیے خود مشکل بنا دی سوال کر کے. آپ گھر والوں سے کہیں ٹھیک ہے بازار چلے جاؤ یا جلدی آ جانا, بازار چلے جاؤ لیکن جلدی آ جانا, مطلب کیا ہوتا ہے اپنا کام نمٹا کے آ جانا, یہ مطلب ہوتا ہے نا. لیکن اب وہ پوچھ رہے ہیں کتنے منٹ میں آؤں, آپ کے بس آدھے گھنٹے میں آ جانا, پھنس گئی. حالانکہ اس نے آسانی کر دی تھی کہ میاں بازار جانا جلدی آ جانا, مطلب یہ کہ اپنا معاملہ اپنا کام نمٹا کے آ جانا. اب اس نے مجھے کتنے منٹوں میں آ جاؤں, اب اس نے کہا آدھے گھنٹے میں آ جاؤں, مشکل کر دی نا. جب اللہ نے کہہ دیا گائیں ذبح کر دو میاں, چھوٹی ہوتی بڑی ہوتی, کالی ہوتی نیلی ہوتی پیلی ہوتی, سب سے اس سے ان کا کام ہو جاتا. لیکن میں یہ سوال کرنے لگے گائے ہوگی کیسی, اب جو جو سوال کرتے چلے گئے مشکل بنتی چلے گئے. دیکھیے ذرا, قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي, انہوں نے کہا آپ ہماری طرف خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتا دیں وہ گائے کیسی ہوگی. قال انه يقول ان بقره لا فارض ولا بك, اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہوگی نہ بہت بوڑھی ہوگی نہ بالکل بچی ہوگی, نہ بچھڑا ہوگا نہ بوڑھی ہوگی, درمیان کا پٹھا ہوگا. اب ٹھیک ہے وہ تلاش کرو. اب ہمیں نا اللہ نے ہمیں کہا گائے قربانی کر لو, اب گائے کی نیلی ہے پیلی ہے جیسی بھی ہے بوڑھی ہے جوان ہے سب صحیح ہے نا بھائی. کہنے لگے اوان ام بین ازالی ففارو ماتو مرون, بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں جو ہو بس جو حکم تمہیں دیے گیا ہے نا اس پہ عمل کرو, ذرا اونچ پیچ نہ کرو بھائی, جو کہا گیا وہ کر لو. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, کہنے لگے آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا. قال انه يقول انها بقرة صفراء, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے تیز زرد رنگ کی ہو گائیں ہو. فاقع اللون و تسر الناظرین, جو دیکھنے والے کا دل خوش کر دے, تیز زرد رنگ کی. اب تلاش کرو, اب ظاہر ہے جتنی شرائط بڑھتی جائیں گی اس کی قیمت ہی بڑھتی چلی جائے گی, وہ نایاب ہوتی چلی جائے گی. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي, انہوں نے کہا پھر کہا آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے ہمیں صاف صاف بتا دیں وہ گائیں کیسی ہے, تھوڑی اور وضاحت کر دیں. ان البقرۃ تشابہ علینا, اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا. وہ ان شاء اللہ لمہتدون, اللہ نے چاہ تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے گائے کا کہیں تک پہنچ جائے گا. قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائیں ہو جو کام میں جت کر زمین نہ ہل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو مسلمت اللہ شیت فیہا، پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو، حل بھی نہ چلا جاتا اسے، پانی بھی اس کے ذریعے زمین کو سراب اسے نہ کیا جاتا ہو. گاؤں میں آپ جانتے ہوں گے حل بھی چلایا جاتا ہے گائے کے ذریعے، اور بس اوقات پانی زمینوں کو بھی سراب کیا جاتا ہے، کنویں سے بھی پانی نکالا جاتا ہے، اور کوئی اس میں داغ بھی نہ ہو. لا شیت فیہا، قالوا الان جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے نا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے، اللہ اللہ کر کے ذبح کر دیا انہوں نے. اب کیا حکمتیں ہیں گائے کے ذبح کرنے کی، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن چند چیزیں یہ تھیں کہ جو انہیں گائے کا ان کے دلوں میں ایک احترام تھا، تو ان کے ہاتھوں سے ذبح کرائی گئی. اور اسی طرح بچھڑے کو فرعونیوں کے ساتھ رہ رہ کر ان کے دلوں کے اندر شرک کی جو ایک نجاست آ گئی تھی، اور شرک کی جو جراثیم آ گئے تھے، اور پھر بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو ایک تقدس پیدا ہو گیا تھا، تو اس کو بھی ختم کرنا پیش نظر تھا. بہرحال فذبحوها وما كادوا يفعلون، قریب نہ تھے کہ وہ ایسا کر پائیں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، اللہ نے یہ انتظام فرما دیا. فقلنا اضربوه ببعضها، چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو. کذلک یحیی اللہ الموتی، اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن اس سے ایک اور چیز اور ایک بہت بڑا فائدہ سامنے آ رہا ہے. تو فوراً قرآن اس فائدے کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے. گائے مردہ، آدمی مردہ، مردے سے مردہ، تو جب اللہ یوں زندگی دے سکتا ہے تو اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. جب ایک گائے کے اس ٹکڑے سے جو اس کے اندر زندگی تو نہیں ہے نا، دیکھو اگر زندہ، یوں بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ زندہ گائے کے ٹکڑا لے لو، فرمانی پہلے ذبح کر دو، اس کی جان نکال دو، پھر اس کا گوشت کا ٹکڑا لے لو، وہ مردے کو لگا دو، اللہ اس میں زندگی پیدا کر دے گا. تو جو اللہ یوں زندگی دے سکتا ہے، وہ مولا مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا. تو ساتھ ساتھ اس عقیدے کی تازگی بھی ساتھ ساتھ پیش کی جا رہی. فقل نضربہ ببعضہا کذلک یحیی اللہ الموتی ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة او اشد قسوة ثم قصد قلوبكم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. قصد قلوبكم، تمہارے دل سخت ہو گئے. دیکھیے بھائی، دل کی سختی کیا ہوتی ہے؟ کسی کا کوئی آدمی مر جائے اور رونا نہ آئے تو اس کا نام سختی نہیں ہے. اور دل کی نرمی کیا ہے؟ بات بات پہ رونے لگ جائے، یہ دل کی نرمی نہیں ہے. شریعت میں دل کی سختی اسے کہتی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اللہ سے نہ ڈرے، اور اپنے کیے پہ ندامت اور شرمندگی نہ ہو، یہ ہے دل کی سختی. اور دل کی نرمی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اور اگر بھول ہو بھی جائے تو دل میں سخت ندامت شرمندگی، یہ ہے دل کا نرم. سختی اور نرمیوں کا معیار وہ نہیں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، یا یہ ہے ہر بات پہ روتا ہی رہتا ہے. ہمارے ہاں تو جو لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، تو وہ دل کی نرمی کوئی قابل تعریف نہیں ہے. ہر وقت ہی رو رہی ہے, رو ہی رہی ہے, تو وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. ہاں اپنی خطاؤں پہ رو رہی ہے, یہ قابل تعریف. کوئی بڑا حادثہ آیا, آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلے, یہ کوئی عیب کی بات نہیں. عیب کی بات کیا ہے کہ گناہ ہوا اور ندامت نہیں, یہ دل سخت ہے. تو دل کی سختی اور نرمی کا مفہوم شریعت کے لحاظ سے یہ ہے. فرمایا من بعد ذلك فیک الحجارت و اشد قسوا, پھر سخت ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر, بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ. پتھر تو پھر بھی اپنا کام کرتے رہتے نا بھائی, اگر پتھر نے اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ پانی کو جذب کر لے تو وہ جذب کر لیتا ہے, اپنے اندر سے پانی کو نکال دے تو پانی اسے نکل جاتا ہے. اس کی وہ ظاہری سختی کوئی اس چیز کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, وہ اپنے مقصد کام کر رہا ہے. اس ظاہری سختی کے باوجود ہی پانی کو زمین سے جذب کر رہا ہوتا اور پھر اس کے اندر سے چشمے جاری ہو رہے ہوتے, وہ اپنا کام کر رہا ہوتا. فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ النَّهَارُ, کیونکہ بعض پتھر کچھ ایسی بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور انہیں میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے, گر جاتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اس کے برخلاف جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, مسلمانوں کہ اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں. ثم یحرفونہم من بعد ما قالوا, پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اس کی تحریف کر ڈالتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ جانتے ہیں. دیکھیے بھائی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرمایا اور ان کو تسلی دی, اس لیے کہ مسلمان ہر وقت اس کے درپے تھے کہ ان کے سوالوں کا جواب کیسے دیں, ان کی غلط فہمیوں کا جواب کیسے دیں, کسی بھی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائے. اور یہ چیز ان کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک بے چینی کا باعث بن گئی تھی, زندگی میں پریشانی بن گئی تھی کہ کوئی بھی وہ سوال ڈال دیتے اس کی جواب تلاش میں لگ گئے, کوئی بھی وہ اشکال پیدا کر دیتے اس کے حل کی تلاش میں لگ جاتے تھے, ہر وقت اس کی درپے. تو اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایک تسلی کی بات ہے. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله, کیا تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں, پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے. یہ تو ایسے ہیں, نخل قسم کے لوگ ہیں, نالائق قسم کے لوگ ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے. یہودیوں میں منافق بھی تھے, مسلمانوں کے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اچھا یہ وہ گروہ ہے, ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے عام طور پہ, ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. یقین دہانی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ دو گروہ میں آپس میں لڑائی ہے, آپس میں غلط فہمیاں ہیں. اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے, وہ ایک گروہ کے پاس آ کر کہتا ہے, کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ ٹھیک کہتے ہیں, اس کے اندر واقعی یہ خرابی ہے, ہاں اس کے اندر یہ بھی آئے ہوئے. یہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جلدی اس گروہ کو اس پر اعتماد ہو جائے, کیونکہ اگر یہ اس کا ہم نوا نہ بنے اور ان کی برائیاں نہ بیان کرے تو ظاہر اعتماد نہیں آئے گا. تو منافقین کا یہ گروہ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتا ہے ہاں تورات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں, تم صحیح کہتے ہو, وہ غلطی پر ہیں, تم صحیح کہتے ہو, ہم تمہاری یہ بات مانتے ہیں اعتماد دلانے کے لیے. اور میں عرض کیا عام زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, دو گروہوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, تیسرا بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے, ادھر آ کے کچھ کہتا ہے, ادھر جا کے کچھ کہتا ہے, ادھر آ کر ان کی برائیاں کرتا ہے تاکہ اس کا اعتماد لیا جائے, اور وہاں جا کر ان کی برائیاں کرتا ہے تاکہ ان کا اعتماد لیا جائے. یہ نفاق ہوتا ہے. تو یہ ایسی لوگ تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے جو پہلے ایمان لا چکے تھے تو زبان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں. یعنی ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے تورات کی باتیں نہ کیا کرو, ورنہ تو اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ انہیں حق پتا تھا, انہیں سچی بات پتا تھی, اس لیے مسلمانوں کو اپنی باتیں نہ بتایا کرو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں, کیا یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے. اللہ کا تو ویسے ہی پتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں البتہ کچھ آرزو ہی پکائے بیٹھے. دیکھو یہ ہماری امت کے اندر بھی نا, صرف امت یہودیوں میں نہیں تھی اور ادھر نہیں تھا, ادھر بھی ہے, بالکل جاہل ان پڑھ, لیکن خیال کیا پکا ہوا, ہمارے پیر صاحب ہماری بخشش کروا دیں, ہمارے فلاں صاحب بس ہمیں چھڑوا دیں گے, ہم نذرانے جو دیتے ہیں, ہم نذرانے جو دیتے ہیں. تو ان جاہلوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں, اگر آخرت میں کہیں مشکل میں چلے بھی گئے نا یہ ہمیں چھڑوا لیں گے, چاہے ہمارا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھو نا, بھنگ بھی پی رہا ہوتا ہے, مطمئن بھی ہوتا ہے. تو ایسی اس قوم کے اندر بھی اس قسم کے جوہلا موجود تھے جو سمجھتے تھے ایمان عمل کی ضرورت کوئی نہیں, بس چونکہ تمہاری نسبت بڑے لوگوں سے جڑی ہوئی ہے نا, تمہارا تعلق بڑے بزرگ لوگوں سے ہے, یہ کافی, بس ایمان عمل کی ضرورت نہیں. تو یہ جہالت کی وجہ سے ایسا. اسی کا ذکر فرمایا, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں البتہ کچھ آرزو ہی پکائے بیٹھے ہیں, اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان باندھے رہتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں گے بس. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, لہذا تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں, ان کے یہاں بھی فتویٰ چلتا تھا, ایک آدمی فتویٰ لینے آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور یہ اس کو لکھ دیتے کہ مسئلہ یوں, اور اس میں اس آنے والے کی چاہت پوری ہو جاتی تھی, اسے خوش کر دیتے تھے, اور اس سے انہیں نذرانے ملتے تھے, اس سے انہیں دنیاوی مفادات پورے ہوتے تھے, اور ان کی چاہت کے مطابق مسئلہ پیش کرتے تھے. یہ برائی ان لوگ وہاں اس زمانے کے اہل علم میں تھی. جو حلا میں برائی الگ تھی جو آج بھی ہے, اور اہل علم میں برائی الگ تھی کہ ان کا علم دنیا کے خاطر استعمال ہو رہا تھا, بادشاہوں کی کرسی بچانے کے لیے, جن کے پاس اقتدار ہے ان کا اقتدار بچانے کے لیے, تو ان کے مفاد کے مطابق ان سے پھر فتاوے صادر ہوتے تھے. تو یہ اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر فرمایا, تاکہ یہ امت اس برائی میں مبتلا نہ ہو. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, فرمایا ان کا پس کام اچھا, لہذا تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لیشترو بی ثمنن قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، مفادات حاصل کر لیں، دنیاوی مفادات حاصل کر لیں، اس لیے ان کی چاہت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، اس لیے ان کی چاہت کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں، لیشترو بی ثمنن قلیلا، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، بس تباہی ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. اب وہ جاہل لوگ کیا کہتے تھے؟ جو ایک عام سی غلط فہمی ان کے اندر تھی وہ یہ تھی، جو ہمارے اندر بھی ہے، کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہودیوں نے کہا ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ میں ہرگز، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. اچھا یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے، اگر کوئی آدمی مسلمان مر گیا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اگر گیا بھی تو چند دنوں کے لیے، اس کی صفائی ہوگی پھر جنت میں چلا جائے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن بشرطیے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے. یہ عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا، لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ یا تو عیسائی کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں. ہاں اگر وہ یہ ثابت کر لیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو پھر ان کی بات ٹھیک ہے، اور ایمان کے لیے شرط یہ کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے، خاتم النبی، اس لیے کہ ان کا پیغمبر آخری نبی نہیں تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں تھا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں تھے. ہمارا یہ عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ کہ اللہ کرے ایمان کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہ کہتے تھے یہودی کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ نہیں پتا. یہ سب غلط بات ہے. صحیح بات کیا ہے؟ آگے قانون آ رہا ہے، اس قانون کے مطابق اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. یا یہ قانون ہے، دیکھیے ذرا، جنت اور جہنم کا قانون یہ ہے، جنتی اور جہنمی ہونے کا قانون یہ ہے. آگے والا، بلا من کسب سیئا وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلا من كسب سيئا وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور اس کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، ایسے لوگ ہی دوزخ کے پاس ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ انہیں گھیر لیتا ہے. گھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھیرنے کا مطلب یہ کہ وہاں ایمان کا ذرہ بھی نہیں رہتا. ایسی برائی کر رہا ہے کہ ایمان بالکل ختم ہو گیا. اس کی زندگی میں کوئی ایسی برائی ہے جس نے، اس برائی نے اسے گھیر لیا. کیا مطلب؟ کوئی نیکی رہی نہیں، یعنی ایمان بھی نہیں رہا. تو اس کے لیے قانون قرآن کا یہ ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے، اور صرف جہنمی نہیں بلکہ ہمیشہ رہے گا. یہ قانون. اب وہ برائیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، چوری بھی برائی ہے، زنا بھی برائی ہے، بد عہدی اور شکنی بھی برائی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک برائی کیا ہے؟ رسول کی گستاخی، رسول کی اہانت، قرآن کا انکار، پیغمبر آخر الزمان کا انکار. یہ برائیاں پھر ایسی ہوتی ہیں کہ اس برائی سے ان کی پوری زندگی برائی سے گھر جاتی ہے، ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ قانون آ گیا، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دوسری بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وعمل الصالح اور نیک عمل کرتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں آتا نا یہ ایمان لے کے آئے گا یہ مل جائے گا, ایمان لے کے آئے گا یہ مل جائے گا, ایمان لے کے آئے گا یہ لے آئے گا. تو یہ ایک عنوان ہے اور اس عنوان کے تحت ساری تفصیل خود بخود ذہنوں میں آ جانی چاہیے. جیسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف فاتحہ فاتحہ کرتے رہو, مطلب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ سے لے کر آمین تک پڑھو. تو جب قرآن کہیں کہتا ہے کہ ایمان لے آئے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان تمام ایمانیات پر ایسا ایمان لے کے آتا ہے جیسے اللہ کی چاہت ہے, جیسے رسول کی چاہت. تو یہ مطلب ہوتا ہے ایمان لے کے آگے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ جنت کے واسی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی ایمان لے کے آ گیا, اعمال صالحہ میں کوتاہی ہے, تو یہ شخص بھی ہمیشہ کا جنتی ہے. اگرچہ کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائے گا, صفائی ہوگی, لیکن ہمیشہ کا جنتی ہے, ہمیشہ کا جنتی. اس لیے بھائی بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں نا, بھائی ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں, مانا بھی ہے کافر اچھا نہیں ہے. اگر ایمان کا ذرہ بھی لے کے آگے چلے گئے نا بھائی, ایمان کا ذرہ بھی لے کے آگے چلے گئے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے قدر و قیمت کل کافر بھی دیکھے گا تو کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر کہیں گے ہائے کاش کہ میں مسلمان ہوتا. وہاں اس ایمان کے ذرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا, یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے ہمارے اعمال بہت خراب ہیں, اعمال میں بہت پتائیاں ہیں, ہماری زندگی میں بہت اللہ کی نافرمانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر یہود بھی شرما جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن میرے عزیزو اگر ایمان لے کے چلے گئے, اس کی میں نے ایک مثال دی تھی, ایمان لے کے چلے گئے, اللہ کرے چلا جائے ایمان کے ساتھ, کیونکہ بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان سلب ہو جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے, کہ ایمان کے ہوتی ہوئی بدکاری نہیں کر سکتا, ہاں توبہ کر لے آ جائے گا, لیکن ایمان کی حالت میں ایمان رہتا نہیں ہے, اڑ جاتا ہے اس کے اندر سے, اور خدا نہ خواستہ اس گندگی کے ساتھ ہی مر گیا. تو بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے, ایمان چلا جاتا ہے. لیکن اصل محنت زندگی کی یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ کرے کسی بھی طرح ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. اس لیے کہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے, بدیوں سے کمزور ہوتا ہے. ایمان کی غذا کیا ہے؟ نیکیاں. ایمان کے لیے بد پرہیزی کیا ہے؟ گناہ. بس اوقات آدمی ایسی بد پرہیزی کر جاتا ہے کہ جان ہی چلی جاتی ہے, ایسی بد پرہیزی کر جاتا ہے کہ ایمان ہی چلا جاتا ہے. اور ایمان کی غذا کیا ہے؟ اعمال صالحہ. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں سبحان اللہ, ایمان کو خوب ترقی ہوتی, خوب نور ملتا ہے, خوب ایمان بڑھیا ہو جاتا ہے. تو ایمان کی غذا اعمال صالحہ ہے, اور ایمان کی بد پرہیزی اللہ کی نافرمانی. پھر اس کی نوعیت مختلف ہے, بڑی بڑی بد پرہیزی ہے, چھوٹی بد پرہیزی ہے. بس اوقات اس بد پرہیزی سے ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے, یہ بڑی چیز ہے. تو فرمایا یہ اصول اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کی برائی نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے, اور جس شخص نے ایمان اور اعمال صالح کا زندگی اختیار کی وہ ہمیشہ کا جنتی ہے. اگر یہ اپنی اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے صفائی اور دھلائی کے لیے جہنم میں گیا لیکن پھر بھی ہمیشہ کا جنتی ہے. ایمان کی قدر و قیمت ہے کہ یہ ہمیشہ کا جنتی رہے گا. کتنی بڑی دولت ہے. اب کوئی آدمی 100 سال اس گھر میں رہے ڈیفینس کے, کوئی 200 سال رہے, چلو 100 سال وہ جو ہے اورنگی ٹاؤن میں رہا, اور اس کے بعد یہ دوسرا 100 سال جو ہے وہ یہاں رہا, کیا مزے. وہاں تو صدیوں کی بات ہے بھائی, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, تو بتاؤ ایمان کی کیا قیمت ہے, اور اس منڈی میں ایمان کی کتنی قیمت لگے گی؟ تو ایمان بڑی چیز ہے. تو ایمان قیمتی بھی بہت ہے, نازک بھی بہت ہے. جیسے ہیرا قیمتی بھی بہت ہوتا ہے لیکن نازک بھی بہت ہوتا ہے, چٹک جائے تو قیمت ختم ہو جاتی ہے, نازک بھی بہت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کافر ہوگا, شام کافر ہوگا صبح مسلمان ہوگا. یعنی اپنی جہالت میں زبان سے ایسے اول فول باتیں کرے گا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا ایمان چلا گیا. نازک بھی بہت اور قیمتی بھی بہت. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. دیکھو عمل صالح کسے کہتے ہیں, دیکھو بھائی عمل صالح کسے کہتے ہیں. میں نے مغرب کی تیسری رکعت کے ساتھ چوتھی رکعت ملا دی, اب اس چوتھی رکعت کے اندر میں نے دو سجدے بھی کیے, اب اس چوتھی رکعت کے اندر میں نے قرآن بھی پڑھا, اب اس چوتھی رکعت میں نے درود بھی پڑھا, اس چوتھی رکعت میں میری تسبیحات میں بھی اضافہ ہوا. لیکن بتائیے مغرب کی نماز ہو جائے گی؟ کہیں گے امام صاحب نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھائیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر اچھا عمل دیکھنے میں ضروری نہیں کہ وہ عمل اچھا بھی ہو, ہر عمل جو دیکھنے میں اچھا ہو ضروری نہیں کہ وہ اچھا بھی ہو. یہ ضروری ہے سمجھنے کی بات. دیکھنے والا ہے کون سا گناہ کیا میاں, ایک رکعت ہی پڑھی ہے نا, ذکر و اذکار ہی پڑھے ہیں. تو ہر اچھا عمل دیکھنے والا اچھا نہیں ہوتا. اچھے عمل کے لیے دو شرطیں, اچھے عمل کے لیے دو شرطیں, تب وہ عمل صالح بنے گا. پہلی شرط کہ وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں, خیرات دے رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں تختی لگانے کے لیے اور شہرت کے لیے, تو آپ کا اخلاص ختم ہو گیا. دیکھنے میں یہ عمل اچھا لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں اچھا نہیں. تو ایک شرط تو یہ کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق بھی ہو. آج آپ کا بڑا جذبہ بن رہا ہے کہ آج مغرب کی نماز چار رکعتیں پڑھوں گا, بڑا جی چاہ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا, بڑے جذبے سے پڑھ رہا ہے. آپ نے چار رکعتیں پڑھ لی لیکن آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دوسری چیز موجود نہیں. کیا؟ اللہ کے نبی کی سنت موجود نہیں, اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہیں. یہ یاد رکھنا بھائی, ہر اچھا عمل لگنے والا اچھا نہیں ہوتا. لوگ بسا اوقات کہتے میاں اس میں برائی کیا ہے, کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہم, اس میں برائی کیا ہے, کوئی غلط کام نہیں کر رہے. ارے میاں غلط ہو جائے گا اگر اس میں سنت کا طریقہ موجود نہیں, اللہ کی رضا موجود نہیں, تو غلط ہو جائے گا. تم دین میں اضافہ کر رہے ہو, تم دین کی شکل بدل رہے ہو. آئندہ آنے والی نسل اسی کو دین سمجھے گی. تو اپنے عمل کے اچھائی کے لیے سند دیکھو, سند کہ تمہارے اس طریقے کی کوئی سند نبی کی زندگی میں موجود ہے, صحابہ کی زندگی میں کوئی اس کی سند موجود ہے, تب تو وہ عمل اچھا ہو. ورنہ تو بھائی دیکھنے سے اچھا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا ورنہ بڑی برائی ہو جاتی, بڑی برائی ہو جاتی. ایک آدمی عرفہ کے میدان میں جاتا ہے, مدینہ منورہ گیا, مکہ مکرمہ گیا, عمرہ کیا اور جی چاہا کہ آج جو ہے نا میں عرفہ کے میدان میں چلے جاؤں. چلا جائے, پورا دن بیٹھ رہے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ اسی عرفہ کے دن ایک دن ایسا ہے کوئی آدمی وہاں چلا جائے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا اعلان ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس دن بیٹھنا نبی کی زندگی میں سند موجود ہے. آپ جائیں شیطان کو پتھر مارتے رہے کچھ نہیں ملے گا, لیکن جن دنوں میں اللہ کے نبی نے مارا ہے مارو گے ثواب ملے گا, نبی کا طریقہ موجود ہے. آٹھویں تاریخ کو نا ذی‌الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو لوگ منا چلے جاتے ہیں,
اور منا جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھتے ہیں، پھر نویں کو عرفہ چلے جاتے ہیں. اب کوئی بولے یار سارے کے سارے لوگ منا چلے جائیں گے، میں تو آج مزے لوٹوں گا بیت اللہ کے، میں تو نہیں جا رہا، خوب یہاں نمازیں پڑھوں گا، 100,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، خوب غسل لوں گا اجر اسود کا. ارے میاں نہیں نہیں، آج تجھے یہاں ثواب نہیں ملے گا، آج ثواب تجھے اس میدان میں ملے گا، اس لیے کہ آج کے دن نبی وہاں گئے تھے، اس نبی کی زندگی پہ چلو گے تب عمل سارے بنے گا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اچھا عمل دکھنے سے اچھا نہیں ہوتا بھائی، اعمال صالحہ، عمل صالحہ تب بنتا ہے جب اس کے اندر اللہ کی رضا بھی ہو، یعنی نیت بھی ٹھیک ہو، اخلاص بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس عمل کے لیے نبی کی زندگی میں کوئی سند بھی موجود ہو، طریقہ بھی موجود ہو، تو پھر وہ عمل صالح بنے گا. تو عمل صالح یہ ایمان کی غذا ہے، اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کی رب رحمت سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا بھائی. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. جی بھائی کوئی سوال؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. دیکھو قرآن کا ایک لفظ آیا اس میں نا، تھوڑی سی اس کا تعلق عربی سے ہے، اس میں ایک لفظ ہے بقرہ. بقرہ کا معنی کسی بھی قسم کی گائیں ذبح کر دو، ٹھیک ہے نا، کسی بھی قسم کی گائیں ذبح کر دو. یہ قرآن نے انہیں مطلقاً بتا دیا تھا، قرآن نے بتایا کہ ان کو یہ مطلقاً کر کوئی بھی گائیں ذبح کر دو، لیکن یہ انہوں نے بلا وجہ سوال کیا اس چیز کے بارے میں جس چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے وہ قابل مذمت ہے. ورنہ ایک چیز ایسی کوئی مسئلہ پوچھنا تو وہ تو ثواب کی چیز ہے، اس میں اجر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک اجر کی چیز ہے. نہیں یہ تو میں نے آپ کو شاید ایک مسئلہ بتایا تھا کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی سچ ہوتا ہے، صلح کرانے کے نفاق تو وہ ہوتا ہے جہاں توڑ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ایک مسئلہ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا، شروع میں ایک بات کی تھی کہ جھوٹ بعض جگہ جھوٹ بولنا چاہیے، وہ میں نے بتایا تھا نا، ہاں بیوی سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو میری اما تمہاری بڑی تعریفیں کرتی ہے، اما سے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، آپ کی بہو تو آپ کے ہر وقت اچھائیاں بیان کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، دل جوڑنے کے لیے تو یہ اچھی بات ہے. آپ لوگ بھی بولیں گے ہمارے گھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ. جی بھائی اور جی بیٹے بیٹے، وہ تو میں نے ایسے ہی بتایا تھا کہ پتھر کے مقابلے میں انسان کے دل کی بات چل رہی تھی، پتھر بھی اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا باوجود ہے کہ اپنی سختی کے وہ اپنا کام پورا کرتا ہے. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو زمین سے پانی جذب کر کے اوپر سے اس سے پانی پھوٹنے لگتا ہے، بعض کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم مانتے ہیں اور پہاڑوں سے نیچے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ انسان کا دل ایسا سخت ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے نہیں پستا، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے حکم کے سامنے سر ہم تسلیم نہیں کرتا. یہ مطلب یہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس جتنی ہماری زندگی ہوگی یہودی کہتے تھے کہ صرف اتنے دن تک ہم اس آگ میں جائیں گے، اس کے بعد تو ہم چونکہ ہم بزرگوں کی اولادیں اس لیے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ایک بات ان کی یہ تھی. دوسری بات ان کی یہ بھی تھی، یہ بھی کہتے تھے کہ ان چند دنوں سے مراد یہ چند دن، جن چند دنوں میں ہم نے جسے کہیں کہ شیطان اس کی پوجا کی تھی، وہ بھی یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن اصل بات میں نے آپ کو بتا دی، جو مفسرین کی اکثر رائے ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو ہیں ہی جہنمی کیونکہ ایمان نہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ ایمان نہیں ہے. اور کیونکہ ایمان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی بھائی، دیکھیے بیٹے، وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح نا کہ کہیں کچھ جائے سمجھے کچھ. لبرل بھی ایسی ہیں بےچارے کہ وہ ایسی کرتے ہیں کہ قرآن کی بات آتی ایسی ہیں کہ جو گمراہ ہوتا ہے نا، تو وہ گمراہ آدمی کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ مشتمع چیزوں کو اپنے لیے سند بنا لے. وہ کرتا ہی ایسا ہی، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی مسائل سیکھنا، اتنا سیکھنا کہ جس سے وہ اپنا دین اور اپنا ایمان محفوظ کر سکے، وہ تو فرض ہے. میری مثال، ایک آدمی مسلمان ہے اور صاحب حیثیت ہے، تو اس کے لیے زکات کے مسائل اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے اس کا زکات کا فریضہ صحیح طور پہ ادا ہو سکے. ایک آدمی بالغ ہو گیا، بالغ بچی ہو گئی، اس کے لیے اتنے مسائل سیکھنا فرض ہے جس سے اسے اپنے پاکی نپاکی کا پتہ چل جائے کہ مخصوص دن کیسے ہوتے ہیں، پھر نفاس کے دن کیسے ہوتے ہیں، پھر ماہواری کے دن کیسے ہوتے ہیں، پھر عدت کے دن کیسے ہوتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے سیکھنا فرض ہے، پاکی نپاکی کے مسائل. ایسی آدمی جس حیثیت کا آدمی ہے، اس حیثیت کا دین سیکھنا اس پہ فرض ہے، چاہے وہ کتابوں سے سیکھے، چاہے کسی سے پڑھ کر سیکھے، اور چاہے کسی سے پوچھ پوچھ کے سیکھے. جی، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.